السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات کو اور انسانوں کو سوائے اپنی عبادت کے لیے اور کسی مقصد سے پیدا نہیں کیا. یہ وہ دو مخلوق ہیں یعنی کہ انسان اور جنات، جنہیں کہ اس دنیا میں بھیجا گیا اور خیر اور شر دونوں کے دائیات بھی اسے دیے گئے، اور پھر ہدایت کا سلسلہ بھی کیا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس امتحان میں ڈالا کہ وہ اپنے ان دائیات پر کنٹرول کرتا ہے اور خیر کی طرف جاتا ہے، یا ان دائیات کے پیچھے بھاگتا ہے اور شر کا راستہ اختیار کرتا ہے. اختیار دونوں طرف موجود ہے، اور دونوں یہ جو تخلیق ہیں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو اختیار دیا ہے. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جب حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا جا رہا تھا، تو اس دن سے ابلیس جو ہے وہ اس کا کھلا دشمن کے طور پر سامنے آیا. ابلیس وہ شخص جسے ہم عرف عام میں شیطان کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور ابلیس کے بارے میں قرآن مجید یہ گواہی دیتا ہے کہ اس کا تعلق جنات میں سے تھا. گویا انسان جب تخلیق کیا گیا، پہلا انسان جب بنایا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بتا دیا کہ یہ جو ابلیس ہے، یہ جو شیطان ہے، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ تمہاری کشمکش جاری رہے گی، لیکن وقتاً فوقتاً میری ہدایات تمہاری طرف آتی رہیں گی، اور تم اگر میری ہدایات پر عمل کرو گے تو ظاہر ہے کہ اس کے شر سے باز رہو گے، اس کے شر سے بچے رہو گے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں اختیاری مخلوق کو بھیجا ہے، امتحان کی غرض سے بھیجا ہے، مگر اس کے اندر یہ ہے کہ وہ وسوسہ ڈالنے کے لیے ایک مخلوق دوسری مخلوق کی طرف اسے چھٹی بھی دی گئی ہے یا چھوٹ بھی دی گئی ہے. شیطان نے جو مہلت مانگی تھی اسے وہ مہلت بھی دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ اسکیم کیا ہے، اور اس میں انسان، جنات اور اس شیطان کا کیا رول ہے، آج ہم اس پہ گفتگو کریں گے. آج ہمارا ٹاپک ہے انسان، جنات اور شیطان. میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب، اور کچھ شرکا میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں آپ نے وقت نکالا. جاوید صاحب، یہ جو اللہ تعالیٰ کی اسکیم ہے، یہ اسکیم ہے کیا؟ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں امتحان کی غرض سے بھیجا ہے. اب امتحان جو ہے وہ مختلف ذرائع سے ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری جانب شیطان کو اس بات کے لیے جو ہے وہ اجازت بھی دے دی گویا، یا اللہ تعالیٰ نے الاؤ کر دیا اسے کہ وہ چاہے تو انسان کو بہکائے. تو اللہ تعالیٰ اگر صرف امتحان کا مقصد تھا، امتحان کی غرض تھی، تو امتحان تو دیگر اور بھی ذرائع سے ہو سکتا تھا. یہ اسکیم اللہ تعالیٰ کی کیا ہے؟
ہم جب کسی مخلوق کے معاملات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک یہ کہ تجزیہ کر کے دیکھیں وہ مخلوق کیا ہے. یہی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کسی چیز کی فطرت کو سمجھ لیا. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اس کا کوئی خالق ہے تو یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ مخلوق اگر وجود پذیر ہوئی ہے تو کس اسکیم کے تحت، کس مینول کے تحت وجود پذیر ہوئی. آپ اگر انسان کی ایجادات میں ایک گاڑی، ایک جہاز کا بھی مطالعہ کرنا چاہیں تو یہ دونوں چیزیں درکار ہوں گی. یعنی آپ یہ بھی جانیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک صوفہ خرید کے لائے ہیں اور ایک گاڑی خرید کے لائے ہیں تو دونوں میں بہت فرق ہوگا.
صحیح.
ایک کے مقاصد اور ہیں، ایک کی نوعیت اور ہے، ایک کی فطرت اور ہے، دوسرے کی بالکل اور ہے. یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جس نے بنایا ہے وہ ایک کارپینٹر ہے یا وہ ایک جہاز ساز ہے، اس نے اس کے لیے کیا مینول رکھا ہے، کس قانون پر اس کو بنایا ہے، یعنی یہ کیا چیز ہے، کیسے کام کرے گا، کیا چیز ہوگی. اس میں جو اطلاع آپ کو دیتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایجادات جب ہم خرید کے لاتے ہیں تو ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ چیز ہے، اس اسکیم کے تحت بنائی گئی ہے،
جو اس کا مینوفیکچرر
اس طرح سے کام کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی بالکل اسی طرح جب آدم کو تخلیق کیا یا جنات کو تخلیق کیا تو بہت وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا کہ میری اسکیم کیا ہے ان کے بارے میں. اسکیم دو طرح کی ہو سکتی. ایک اسکیم یہ ہے کہ کسی مخلوق کو بنایا جائے، اسے کچھ اوصاف صفات دیے جائیں، اور پھر اس کا ایک دائرہ عمل خدمت کے لیے طے کر دیا جائے. اس کی بہترین مثال فرشتے ہیں. فرشتے بھی ایک باشعور مخلوق ہیں، تو بھی ارادہ و اختیار رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی امتحان کے لیے نہیں بنایا. ان کا معاملہ بالکل مختلف ہے. یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رہتے ہیں، اس کے دیے ہوئے احکام بجا لاتے ہیں، ان کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں. اور جس طرح کے قرآن مجید نے کہا ہے کہ لا یعصون ما امر اللہ، اللہ جو حکم انہیں دے دیتا ہے کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے. اس کے بالکل برخلاف انسانوں اور جنوں دونوں مخلوقات کے بارے میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اسکیم اس سے بالکل مختلف ہے. وہ اسکیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مخلوقات کو ابدی زندگی کے لیے بنایا ہے, یعنی ان کے بارے میں طے کر دیا گیا کہ اگرچہ یہ وجود پذیر تو ایک خاص وقت پر ہوئی ہیں, ازلی نہیں ہیں, لیکن یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی, یہ ابدی ہیں, ہمیشہ رہیں گی. جب یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ ابدی مخلوقات ہیں تو ایک صورت یہ ہو سکتی تھی کہ ایک ابدی دنیا بنائی جاتی, وہاں سے ابتدا کر دی جاتی, لیکن ایسا نہیں کیا گیا. پہلے ایک سیارے کا انتخاب کر کے عارضی مستقر کے طور پر یہاں جنوں کو بھی بھیج دیا گیا اور انسانوں کو بھی. جن پہلے بھیجے گئے, انسان بعد میں بھیجے گا. دونوں کے بارے میں یہ بتا دیا گیا کہ آپ کو ایک امتحان سے گزرنا ہے اور پھر اس امتحان میں کامیابی اور ناکامی کی بنیاد پر آپ کو اگلی دنیا میں داخل ہونا ہے.
ٹھیک ہے,
وہ ابدی دنیا ہے, یہ عارضی دنیا ہے. اس میں آپ ایک مختصر وقت کے لیے آئے ہیں, اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. یہاں کی کلفت, مشقت, تکلیف, خوشی, غم سب عارضی ہیں. وہاں یہ ساری چیزیں ابدی ہو جائیں گی, ہمیشہ کے لیے ہو جائیں گی, دائمی ہو جائیں گی. یہ بتانے کے بعد ظاہر ہے کہ ایک بنیادی فیصلہ یہ کرنا پڑے گا کہ جب آپ امتحان کے لیے بھیج رہے ہیں تو دو چیزیں آپ کو دینی پڑے گی, یعنی اس کے بغیر امتحان نہیں ہو سکتا, ورنہ تو یہ رام کی لیلا بن جائے گی. دو چیزیں کیا تھیں؟ ایک اختیار اور دوسرے اس اختیار کو استعمال کرنے کی آزادی. اب جب یہ دونوں چیزیں دے دی گئیں دونوں مخلوقات کو, تو وہ اپنے اس اختیار کو استعمال کریں گے, اس کو مہلت دی جائے گی. اس مہلت کے دوران میں وہ ساری چیزیں روبا عمل ہوں گی, انہوں نے نہیں روکا جائے گا.
ٹھیک ہے,
چنانچہ دیکھیے نا قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے, انا ہدینا السبیل, راستہ متعین کر کے بتا دیا ہے, اما شاکرن و اما کفورا, اب چاہو تو تم شکر گزار ہو کر رہو, چاہو تو تم انکار کرنے والے, ناشکری کرنے والے بن کے رہو. تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ آزادی اور اختیار جب دیا جائے گا, اس آزادی اور اختیار کا ظہور بہرحال ہوگا, اور ایک مخصوص مہلت آپ کو دینی پڑے گی جس میں اس آزادی کے ساتھ اختیار کو استعمال کیا جا سکے. تو یہ اسکیم ہے جس پر یہ دنیا بنی ہے.
آپ یہ فرما رہے ہیں کہ آزادی اور اختیار تو دیا جائے گا, وہ آزادی اور اختیار پہ بھی میں اگلا سوال لوں گا, لیکن پہلے ذرا اس کی وضاحت کیجیے گا, یہ دونوں مخلوق ایک انڈیپینڈنٹ اینٹیٹیز ہیں, ایک الگ انسان کی ایک الگ تخلیق ہے, جنات کی الگ تخلیق ہے, دونوں کو اس اسکیم سے گزارا جا رہا ہے, دونوں کو امتحان سے گزارا جا رہا ہے. تو میں جو جاننا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ دونوں اپنے اپنے دائرے کے اندر امتحان کے پابند ہونا, یہ ان کے درمیان جو ایک انٹریکشن ہے کہ جنات میں سے ایک شخص جو ہے یا اس کا ایک گروہ ہے, اسے اس بات کی آزادی دی گئی, اسے اس بات کی چھوٹ دی گئی کہ وہ انسانوں کے اندر آئے اور وہ انہیں وسوسہ ڈالے, انہیں ورگلائے, انہیں صحیح راستے سے ہٹائے. یہ دونوں اگر اینٹیٹیز ہیں, دونوں کا الگ الگ امتحان ہوتا, دونوں اپنے اپنے دائرے اپنے اپنے فریم میں رہتے.
دیکھیے یہ فیصلہ تو خالق نے کرنا ہے, یعنی وہ کیسے امتحان لے گا. تو اس مقصد کے لیے یہ قرآن نے تصریح کر دی کہ جنات بنائے گئے, جنات کی تخلیق بالکل ایک الگ عنصر سے ہوئی, یعنی ان کو آگ سے بنایا گیا. آپ آج کی جدید اصطلاح میں کہہ سکتے ہیں کہ انرجی سے وجود میں آئے. ہم ایک مادی مخلوق ہیں, ہماری نوعیت یہ ہے کہ ہم جو مادے کی, ظاہر ہے کہ انرجی بھی مادے ہی کی ایک صورت ہے, لیکن مادے کی وہ صورت جس کو ہم مٹی سے تعبیر کرتے ہیں, قرآن تراب کہتا ہے اس کو, تو اس سے ہماری تخلیق ہوئی ہے. تو خلقت کے لحاظ سے ہمارا مادہ تخلیق الگ الگ ہے.
ٹھیک ہے,
لیکن آزادی اور اختیار دونوں ان کو بھی حاصل ہے, ہمیں بھی حاصل ہے. وہ ہم سے پہلے موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے ایک مظاہرہ کیا, اس کے قرآن نے اس کو بیان کیا. وہ یہ کہ جیسے ہی آدم و حوا کی تخلیق ہو گئی, ان کو سمع و بصر کی صلاحیتیں دے دی گئیں, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ شعور دیا, اور وہ اپنی ذات کے اس شعور کے ساتھ جب اپنے آپ کو بھی سمجھنے کے قابل ہو گئے, حالات کو بھی سمجھنے کے قابل ہو گئے, تو تب اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کو حکم دیا کہ وہ آدم کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے.
غامدی صاحب, جو دین میں, دین اسلام میں یہ کنسیپٹ ہے کہ شیطانی وساوس یا شیطان کا عمل دخل ہمارے اوپر ہے, برائی کی طرف ہمیں راغب کرتا ہے, اور دوسری طرف ایک اور چیز انسانی نفس جو ہے, نفس امارہ جس کو کہا جاتا ہے, تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ اگر ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے, ہمیں گناہ کی طرف لگایا جا رہا ہے, تو ہمیں شیطان اثرات ڈال رہا ہے یا نفس, ہمارا نفس امارہ جو ہے وہ ہمارے اوپر اثرات.
جی میں اسی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس امتحان میں ڈالا تو اس موقع کے اوپر ان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا.
ٹھیک,
سجدہ کرنے کا حکم دیا تو کیا پیش نظر تھا اس سے, یعنی یہ مظاہرہ کرانا مقصود تھا کہ تم سب سے برتر مخلوق فرشتے ہیں، ان کی تخلیق غیر معمولی ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں بڑا مقام رکھتے ہیں. اس کے باوجود جب خدا کا حکم دے دیا گیا تو اس حکم کے سامنے انہوں نے سرتابی نہیں کی، وہ ان کے سامنے جھک گئے. تو تمہیں بھی یہی رویہ اختیار کرنا ہے، انانیت میں مبتلا نہیں ہونا.
ٹھیک ہے.
جنوں میں سے ایک جس کو ہم ابلیس کہتے ہیں، جس کا نام قدیم صحیفوں میں عزازیل آیا ہے. ابلیس بھی اصل میں ایک ایڈجیکٹیو ہے، اس میں صفت ہے. شیطان بھی ایک اس میں صفت ہے، اس کا اصل نام عزازیل بیان کیا جاتا ہے. تو عزازیل نے، یا ابلیس یا شیطان جس کو آپ کہتے ہیں، وہ جنوں میں سے ایک جن تھا اور اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. دلیل یہ پیش کی کہ میں خلقت کے لحاظ سے برتن ہوں. اس طرح گویا یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ کوئی مخلوق اگر اپنی انانیت میں مبتلا ہو جائے خدا کے مقابلے میں بھی، تو وہ شیطان بن جاتی ہے.
ٹھیک.
اب یہ شیطان جنوں میں بھی موجود ہے، یہ شیطان انسانوں میں بھی موجود ہے. سورہ ناس پڑھیے، قرآن مجید کی آخری سورہ ہے، اس میں یہ بتایا گیا کہ یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، یعنی وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی.
ٹھیک ہے.
دونوں جگہ موجود ہے. انہوں نے جو سوال کیا اس کو سامنے رکھیے، یعنی میرے اندر برائی کا میلان بھی موجود ہے، میرے اندر اچھائی کا میلان بھی موجود ہے. جس وقت میں برائی کا فیصلہ کرتا ہوں، یہ فیصلہ کوئی دوسرا مجھ سے نہیں کروا سکتا، یہ فیصلہ میں کرتا ہوں انسان کی حیثیت سے. میں جب نیکی کا فیصلہ کرتا ہوں تو میں کرتا ہوں، کوئی دوسرا نہیں کرواتا. یعنی کوئی دوسرا مجھے ترغیب دے گا، کوئی دوسرا مجھے تلقین کرے گا، لیکن اس کا آخری فیصلہ میرا نفس کرتا ہے، جس کو انہوں نے نفس ہمارہ کہا. یعنی وہ ترغیب دینے والا نفس ہے. ہمارا کا مطلب یہ ہے ترغیب دینے والا.
ٹھیک ہے.
ترغیب برائی کی بھی ہو سکتی ہے، ترغیب اچھائی کی بھی ہو سکتی ہے. تو میرے باطن کے اندر سے پہلے یہ فیصلہ صادر ہوتا ہے کہ مجھے نیکی کرنی ہے یا مجھے برائی کی طرف جانا ہے. جب میں یہ فیصلہ کر لیتا ہوں تو میرے فیصلے کے بعد وہ ساری قوتیں متحرک ہوتی ہیں، پہلے نہیں ہوتی، جو یا مجھے خیر کی طرف کھینچیں گی یا مجھے شر کی طرف کھینچیں گی. خیر کی طرف کھینچنے والی قوتوں میں سب سے بڑے فرشتے ہیں. یعنی یہ بالکل انصاف کا فیصلہ ہے، یہاں صرف شیطان نہیں ہے، اللہ کے فرشتے ہی موجود ہیں. تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب تم نیکی کا ارادہ کرتے ہو، خیر کا ارادہ کرتے ہو، تو فرشتے تمہاری تقویت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ تمہارے دل میں سکینت نازل کرتے ہیں، وہ تمہیں خیر کی طرف بلاتے ہیں، وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو ایک عمل شروع ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب میں شر کا یا برائی کا ارادہ کرتا ہوں اور ایک حد تک برائی پر گامزن ہو جاتا ہوں، تو شیاطین سرگرم ہو جاتے ہیں، اور شیاطین جنوں میں سے بھی سرگرم ہو جاتے ہیں، انسانوں میں سے بھی سرگرم ہو جاتے ہیں.
ٹھیک.
یعنی دونوں جانب سے. اب اس کے بعد وہ دونوں قوتیں جب اپنا کام شروع کرتی ہیں، تو اس میں اصل میں خارج اثر انداز ہونا شروع ہوتا ہے میرے اوپر. بنیادی فیصلہ میں کرتا ہوں، اور اس بنیادی فیصلے ہی کی وجہ سے میں مجرم بھی قرار پاتا ہوں. یعنی یہ ہے اصول. یوں نہیں ہے کہ کوئی آئے گا اور مجھے زبردستی پکڑ کے لے جائے گا. قرآن مجید نے یہ واضح کر دیا کہ تمہارے اپنے نفس کے فیصلے ہی بنیادی فیصلے ہوتے ہیں، اور اسی پر تم جواب دے ہو. کوئی تمہیں آ کے زبردستی کسی غلط راستے پر نہیں ڈالے گا، نہ شیاطین غلط راستے پر ڈالیں گے، نہ فرشتے صحیح راستے پر ڈالیں گے. ہر طرف سے ترغیب ہوگی، تلقین ہوگی. اس کو قبول نہ کرنا یا قبول کر لینا، یہ تمہارا کام.
جیسے قرآن مجید میں یہ اشارہ ہے نا، ہمارے سامنے ملتا ہے کہ وہ تمہیں جنات کے بارے میں، کہ وہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے. پھر یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ سامنے سے بھی حملہ کرتا ہے، وہ پیچھے سے بھی حملہ کرتا ہے، وہ دائیں سے حملہ کرتا ہے، بائیں سے حملہ کرتا ہے. تو یعنی اس کی یعنی ایسا لگتا ہے کہ جو جنات ہیں ان کو تو اس بات کو ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے، میں لفظ فیسیلیٹیٹ استعمال کر لیتا ہوں، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے کہ وہ انسانوں کو بہکائیں. انسانوں کو تو نہیں فیسیلیٹیٹ، انسان کون ایسی، مطلب ہم نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی انسان ہے وہ جا کے جنات کو بہکائے. تو یہ اس کو میں ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں.
قرآن مجید تو سورہ ہے جن میں یہ کہتا ہے کہ انسانوں کے اندر سے بھی بہت سے لوگ ہیں جو جنات سے رابطے پیدا کرتے ہیں، اور بڑی حد تک ان کے اندر سرکشی اور تمرد پیدا کرنے کا باعث بن جاتے ہیں. یہ انسانوں کے رویے ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ ہم تو کوئی بڑی چیز ہیں. تو سورہ جن میں اس کی بھی تصویر کھینچ دی ہے. دونوں جانب ایک معاملہ ہو رہا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو جانتے بھی ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ان کو جانتے نہیں ہوتے. ہمارے اپنے اعمال، ہمارے اپنے افکار، ہمارے نظریات، آخر اسی دنیا میں ہے نا وہ
جی.
یہ ان پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں. کتنے فلسفے ہیں جو ہم نے شیطانی نوعیت کے تخلیق کیے ہیں، کتنے اعمال ہیں جو ہم نے شیطانی نوعیت کے دنیا میں رائج کر رکھے ہوئے ہیں. تو یہ چیزیں جس طرح ہم پر اثر انداز ہوتی ہیں، ایسے تو ان پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں. دونوں جانب.
غامدی صاحب, اگر ہم دیکھیں کہ فرشتوں نے جو جب تخلیق کیا گیا آدم کو, تو فرشتوں نے کہا کہ یہ جھگڑا کرے گا آگے جا کے, اس وقت تک کیا شیطان کی سرکشی سامنے آ گئی تھی؟ اور اگر نہیں آئی تھی تو فرشتوں نے کس نالج کی بیس پہ یہ بات کہہ دی کہ یہ آگے جا کے جھگڑالو ہوگا؟
یعنی ایک با اختیار مخلوق پہلے سے موجود تھی اور وہ بڑی اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کس طرح معاملات کرتی ہے. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا, فرشتے چونکہ ایک عاقل باشعور مخلوق ہے, اس لفظ سے مسئلہ پیدا ہوا. یہ کہا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ, میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کو میں اختیار دوں گا. تو یہ اس کی کرونری ہے کہ اختیار دیا جائے گا تو اچھا استعمال بھی ہوگا, برا استعمال بھی ہوگا.
تو اس کا مطلب شیطان جو پہلے سے تھے, جو با اختیار تھے, کیا ان کے درمیان جھگڑے ہو رہے تھے جس کے تجربے کی بیس پہ فرشتوں نے اس کو کہا؟ یا کہ
ایک با اختیار مخلوق اگر پہلے موجود تھی تو یہ سب کچھ ان کے ہاں بھی ہو رہا تھا, اور جب یہ کہا گیا کہ ایک اور با اختیار مخلوق بنائی جا رہی ہے تو ایک نتیجہ تھا اس کا لازمی, کہ جب اختیار آپ دیں گے, آزادی آپ دیں گے, تو وہ بھی ایک دوسرے کا خون بہائیں گے.
اور اگر وہ پہلے جو مخلوق تھی, اس وقت تو شیطان کا وہ والا جاب نہیں تھی کہ وہ دوسروں کو بہکا سکے, تو اس کا مطلب جھگڑے کس
اس وقت جو ان کے اندر شیاطین تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں.
اس وقت بھی کوئی نہ کوئی خیر و شر کے ایلیمنٹس تو ہوں گے نا,
ایلیمنٹس تو ہوں گے. آپ سورہ جن میں پڑھیے نا, جب جنات کی پوری تصویر کھینچی ہے تو اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کے اندر نیکوکار بھی ہیں, ان کے اندر بدکار بھی رہے ہیں. تو جو لوگ بھی بدکاری کو اختیار کرتے ہیں یا بدی کو اختیار کرتے ہیں یا برائی کو اختیار کرتے ہیں, یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی ذات تک محدود رہے. کیونکہ جب انسان برائی اختیار کرتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ برائی کا مبلغ بھی بن جاتا ہے, وہ برائی کو پھیلانے کا باعث بھی بنتا ہے. بالکل یہی صورتحال ہم جنوں کے بارے میں فرض کر سکتے ہیں. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ برائی کا ارتکاب کریں اور پھر اس کو دوسروں کے لیے حسین بنانے کی کوشش نہ کریں. آپ یہ دیکھیے, بہت سے لوگ ہیں نا کہ وہ مذہبی لوگوں کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ تبلیغ کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ الہاد بھی تبلیغ کرتا ہے.
صحیح بات.
سائنسی اکتشافات کے حامل بھی تبلیغ کرتے ہیں. ہر علم جب پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی اپنی تبلیغ کرتا ہے. یہ اصل میں نیچر ہے انسان کی کہ جب وہ کسی حقیقت کو دریافت کر لیتا ہے وہ اس کا ابلاغ کرتا ہے, وہ چاہتا ہے دوسرے بھی ایسے ہی ہوں. قرآن مجید نے ایک موقع کے اوپر دیکھیے انسانی نفسیات کو کتنی خوبصورتی سے بیان کیا یہود کے بارے میں, کہ یہ صرف بخل نہیں کرتے, یا مرون الناس بالبخل, یعنی جب خود بخیلی اور کنجوسی اختیار کرتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ دوسرے لوگ بھی ایسے ہی بخیل ہوں. کیونکہ آپ اپنے ہم جنس پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس سے آپ کو ایک خاص طرح کی تسکین ملتی ہے. تو اس وجہ سے یہ دونوں چیزیں ہوں
گی. جی, آپ کے کوئی سوال ہے؟
انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا اور جنات جو شیاطین جن ان کو بتایا گیا کہ یہ اشرف المخلوقات ہیں, تو پھر ان کو بھی اتنی ایکسیس دی گئی کہ یہ ان کو ورگلائیں, اور پھر ایک آدم کی تخلیق اور وہ جنات کی آگ اور مٹی کے ساتھ, پھر عموماً مشاہدات میں بھی یہ ملنے کے لیے آتا ہے, دیکھنے بھی آیا کہ بھئی یہ فلاں شخص تھا اس کو تو وہ جن جو تھے وہ لے کے جا رہے تھے تو وہ اس کو مار دینے لگے تھے, وہ ایسے کرنے لگے تھے. کیا اشرف المخلوقات انسان کو بھی وہ اس طرح اپنے سکنجے میں لا کے اس طرح کر سکتے ہیں؟
قرآن مجید کے الفاظ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا, فضلنا علی کثیر ممن خلقنا, اپنی بہت سی مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی ہے. یہ نہیں کہا کہ تمام مخلوقات.
یہ بھی تو ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم.
احسن تقویم میں تو ہے ساری, یعنی شیر بھی احسن تقویم میں پیدا ہوا ہے اپنی خلقت کے لحاظ سے, لیکن جہاں فضیلت بیان کی ہے وہاں یہ بیان کیا ہے کہ فضلنا علی کثیر ممن خلقنا, ہم نے اپنی بہت سی مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی ہے. یہ نہیں کہا کہ تمام مخلوقات پر دی ہے. اشرف المخلوقات ایک چلتا ہوا لفظ ہے, نہ یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے نہ یہ کسی حدیث میں استعمال ہوا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے. اچھا, اب اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں وہ صرف جنات اور فرشتے اور انسان ہی نہیں ہیں, مخلوقات کی تو کوئی حد نہیں ہے. یعنی اس وقت ہمیں سائنسی تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں ایسی مخلوقات ہیں جو اب ختم ہو چکی ہیں, موجود ہی نہیں اس وقت. اچھا, ابھی پچھلے دنوں ایک جزیرہ دریافت ہوا جس کے اندر پودوں کی اور جانوروں کی اور بہت سی قسمیں سامنے آ گئیں. تو مخلوقات کی کوئی حد نہیں. قدیم زمانے میں ایک تعبیر بنی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات بنائی ہیں. اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید کروڑوں میں جو اس نے پیدا کی ہیں. ان مخلوقات میں سے ہر مخلوق کی اپنی ایک تقویم ہے اور وہ اپنی تقویم میں احسن ہی ہے.
ٹھیک ہے,
اگر آپ اس کی ساخت کے لحاظ سے دیکھیں, یعنی شیر کو شیروں کے اعتبار سے دیکھیں, بکری کو بکری کے لحاظ سے دیکھیں, کتوں کو کتوں سے لحاظ سے دیکھیں, وہ اپنی خصوصیات رکھتے ہیں
ٹھیک,
اور بعض خصوصیات ایسی رکھتے ہیں جو ہم سے کہیں زیادہ ہیں.
قرآن کہتا ہے الی الابلی کیف خلقت,
بے شمار مخلوقات,
یعنی جانور خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا ہم ترجمہ کیا کریں گے؟
پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ جہاں قرآن ایک بات کو بیان کر رہا ہے پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے نا. قرآن مجید نے کسی تاویل کسی ترجمے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی, سری لفظوں میں کہہ دیا کہ فضلنا علی کثیر ممن خلقنا, انسان کو ہم نے بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے, ساری مخلوقات پر کوئی فضیلت نہیں. ایک بات. دوسرے یہ کہ احسن تقویم کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی پیدائش جب ہوتی ہے اس کے اندر اچھی صفات اور اعلیٰ صفات ہوتی ہیں, اس کے بعد جس وقت وہ دنیا میں آتا ہے تو بعض اوقات اپنے اختیار کو غلط استعمال کر کے اسفل سافلین میں گر جاتا ہے. تو اگر فرض کر لیجئے کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ احسن تقویم میں انسان کی خلقت کا شرف بیان کیا گیا ہے تو اسفل سافلین بھی کہہ دیا گیا ہے. اس وجہ سے اسایت کا اس مضمون سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس میں ایک دوسری بات بیان ہوئی ہے, جہاں پہ فضیلت زیر بحث ہے وہ آیت یہ ہے, فضلنا علی کثیر ممن خلقنا, یعنی اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات پر ہمیں فضیلت دی ہے. اور پھر یہ بھی نہیں ہے کہ یہ مطلق فضیلت ہے جو دی گئی ہے. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بہت سے جانور بعض صلاحیتیں ہم سے بہتر رکھتے ہیں, بعض کام ہم سے بہتر کر سکتے.
اس میں سے تو پھر بہت سارے سوال پیدا ہو جائیں گے. جیسے ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء مبعوث کیے ہیں وہ انسانوں میں صرف کیے ہیں, اگر باقی چیزیں وہ صلاحیتوں میں ہم سے زیادہ ہوتی تو اس کا مطلب انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات جو اپنا خلیفہ بناتا اپنا نائب بناتا.
جی قرآن نے صراحت سے کہا,
ہم سے یہ اشرف المخلوقات کا مطلب جو اللہ نے ہمیں دیا کیوں چھین لیں؟
قرآن نے صراحت کے ساتھ کہا ہے, دیکھیے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو کبھی نہیں پڑھتے. قرآن نے صراحت کے ساتھ بتایا ہے کہ فرشتوں میں بھی رسول ہیں. قرآن نے صراحت سے بتایا ہے کہ جس طرح انسانوں کی طرف ہم نے نبی بھیجے ایسے جنوں کی طرف بھی بھیجے.
وہ رسول کا مطلب تو بھیجنا ہے نا, اس کا مطلب یہ والے نبی تو نہیں.
وہ رسول ہے, ملائک کا ترجمہ ہی یہ ہے. جس طریقے سے محمد الرسول اللہ, سیدنا مسیح علیہ السلام, سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے رسول ہیں, حضرت جبریل ان کے لیے رسول ہیں. تو اس وجہ سے اللہ کی کتاب سے پوچھئے ہو کیا, جبریل امین کو رسول الکریم کہا ہے قرآن مجید نے. جنوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ الم یاتکم رسل منکم, کیا ایسا نہیں کہ جنوں میں بھی ان کے اندر سے رسول آئے اور انسانوں میں بھی ان کے اندر سے رسول آئے؟ تو اس وجہ سے ہر جگہ اللہ
سر رسول کا تو لفظی مطلب یہ ہے کہ بھیجنا, تو جو رسول مطلب امت کی طرف بھیجے گا ان کو بھی رسول اس لیے کہا جاتا ہے. تو جبریل امین علیہ السلام کو اللہ نے جو ہے وہ انبیاء کی طرف بھیجا ہے,
جو بھیجا جاتا ہے اسی کو رسول کہتے ہیں.
امین جو ہے وہ کہا
نہیں, مگر اس کو بھیجا جاتا ہے اسی کو رسول کہتے ہیں. یعنی جب خدا اپنا پیغمبر بنا کے کسی کو بھیجتا ہے تو اس کو رسول کہا جاتا ہے. جب کسی کو اللہ تعالیٰ اس مشن پر فائز کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کو آخرت کے بارے میں خبر دے, اسے نبی کہا جاتا ہے.
جی جی بالکل.
قرآن مجید کہتا ہے یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم, اے جنوں اور انسانوں کیا تمہارے اندر خود تمہارے ہاں کے رسول نہیں آئے؟ تو ان کے ہاں بھی آئے, ہمارے ہاں بھی آئے. قرآن مجید نے ایک مسئلہ پیدا کر دیا اس میں, جب لوگوں نے کہا کہ کسی فرشتے کو کیوں نہیں رسول بھیجا, تو یہ کہا کہ اگر فرشتے ہوتے تو فرشتہ رسول بھیجتے, انسان ہو تو انسان رسول بھیجیں گے, جن ہے تو جن رسول بھیجیں گے. تو اس وجہ سے یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ صرف انسانوں کی طرف رسول آئے ہیں, ہر جگہ نبی اور رسول آئے ہیں.
جہاں کا مطلب فرشتوں میں بھی رسول آئے
ہیں. یقین
سر وہ تو صرف نیکی کرتے ہیں, ان میں تو گناہ کی ہے ہی نہیں وسعت, تو پھر ان کی طرف رسول کی ضرورت کیا ہے؟
ان کے ہاں ذمہ داری کی نوعیت اور, جنوں کے ہاں ذمہ داری کی نوعیت اور, انسانوں کے ہاں ذمہ داری کی نوعیت اور. یعنی جو مخلوق جیسے بنائی گئی ہے خدا کے پیغام اس تک پہنچانے کے لیے ویسا ہی بندوبست بھی کیا گیا ہے. تو اس لیے یہ بالکل غلط خیال ہے کہ جنوں کی طرف رسول نہیں آئے. جن اختیار رکھتے ہیں, جن ارادہ رکھتے ہیں, وہ نیکی اختیار کر سکتے ہیں, وہ بدی اختیار کر سکتے ہیں. ان کی طرف نبی آئے ہیں, ان کی طرف اللہ کا پیغام پہنچا ہے, وہ بھی اسی طرح جواب دے ہیں جس طریقے سے ہم جواب.
پھر سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے جاوید صاحب, اگر ان کی طرف رسول آئے ہیں جنات کی طرف آئے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں انسان کی طرف رسول الگ آئے ہیں جنات کی طرف, پھر سورہ جن کو اگر ہم
یہ کہ میرے بھائی قرآن نے یہ اصول بیان کیا ہے,
آپ کی بات ٹھیک ہے,
جو مخلوق ہوگی اس کی طرف اسی کے اندر سے رسول آئے گا.
صحیح, بالکل درست ہے.
یعنی یہ نہیں ہو سکتا,
آپ نے جو آیت پڑھی اس میں یہی بات, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب یہ جنات کی طرف رسول آئے ہیں, انسانوں کی طرف رسول آئے ہیں, تو جو سورہ جن ہے اس سے اشارہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ جنات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لائے, تو پھر جنات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا پابند کیوں کیا گیا؟ وہ تو ان کی طرف تو جنات میں سے کوئی رسول آتے وہ ان پر ایمان لاتے, ان کو انسانوں کی طرف بھیجے گئے رسول پہ ایمان لانے کی کیا ضرورت؟
ہم محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں
جی,
ہمیں پابند کیوں کیا گیا حضرت مسیح پر ایمان لائے؟
حضرت مسیح بات ابھی انسان کی ہو رہی ہے نا, بات انسانوں کی ہو رہی ہے.
بات یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی حق آپ کے علم میں آئے گا
جی
ہم کو ماننا ہے اسے. اگر ہم بھی جنات کے رسولوں کو دیکھتے تو ہم پر بھی لازم تھا کہ ان کو مانتے. ہمیں بھی جنات کے کسی پیغمبر کی دعوت پہنچتی تو ہم پر بھی لازم ہوتا. جب آپ کو خدا کے پیغمبر کی دعوت مل جائے تو آپ کے لیے ماننا ضروری ہے, اس کو ماننا. لیکن عمل کرنے کے لیے شریعت وہ ہوگی کہ جو وہ اپنی قوم کے لیے لے کے آئے.
سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا نظریہ سب کا مسلمانوں کا کہ آپ خاتم النبیین ہیں. میری عرض صرف یہ ہے کہ چاہے جنات میں نبی آئے ہوں, جیسے اختلاف ہے کہ آئے ہیں یا نہیں ہیں, چلے آئے ہیں مان لیتے ہیں, تو انسانوں میں بھی نبی آئے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے خاتم النبیین.
یہ دیکھیں پہلے گزارش سن لیجئے, قرآن مجید بالکل فری ہے کہ دونوں کے لیے الگ رسول آئے ہیں. اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ان میں ابھی بھی نبوت جاری ہو. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آئے ہیں اور اس دنیا میں انسانوں کے لیے آپ خاتم النبیین ہیں. آپ کے اوپر نبوت ختم ہو گئی, انسانوں کے ہاں کسی نبوت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نبوت اپنی حقیقت میں ختم ہو چکی ہے, لیکن جنوں میں ختم ہو گئی ہے یہ قرآن نے بیان نہیں کیا. دیکھیے وہ بات اللہ کے منہ میں مت ڈالیے جو اللہ نے کہی نہیں ہے. اپنے تصورات قرآن میں پڑھنے کی کوشش نہ کیجیے معذرت کے ساتھ. جب قرآن مجید سری لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ جیسے انسانوں کی طرف رسول اور نبی آئے ہیں ایسے ہی جنوں کی طرف آئے, اس آیت میں دونوں کو مخاطب کر کے ایک ہی بات کہی گئی ہے, یا معاشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم. اور یہ کہا گیا کہ وہ رسول کس لیے بھیجے گئے, صرف ایک پیغام دینے کے لیے نہیں, اس لیے بھیجے گئے کہ حجت تمام کر دیں, اس کی بنیاد پر تم سے پوچھا جائے گا.
اس کی میرے پاس ایک دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جنات کو بھی تبلیغ کرنے جاتے رہے ہیں. حدیث میں اس کا بڑا واضح انداز میں ذکر ہے.
بالکل واضح
لہذا اگر تبلیغ کرنے جاتے ہیں
تو بتا دیا نا, میں نے سورہ جن کے حوالے سے پوچھا تو
بتا دیا آپ کو کہ جس وقت مشترک حقائق جو ہیں سامنے آ جائیں گے تو میرے لیے بھی ماننا ضروری ہے. یعنی اگر کوئی جنوں کے پیغمبر یا رسول کو میں دیکھ سکتا تو مجھ پر بھی لازم ہوتا کہ ایمان لاؤں. اسی اصول پر ہم اپنے سے پہلے نبیوں کے اوپر ایمان لاتے ہیں. حقیقت کو الگ الگ تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اچھا دوسری بات یہ کہ جن جو ہیں وہ ساری دنیا میں معلوم نہیں کہاں کہاں پھیلے ہوئے ہیں. وہ ایک گروہ ہے جنوں کا جس کا گزر ہوا ہے وہاں سے
جی,
اور اس نے دیکھا کہ کوئی غیر معمولی اہتمام کر دیا گیا ہے, آئیے تلاش کرتے ہیں. جب وہ آئے تو انہوں نے وہ کلام سنا. تو آج دیکھیے وہ کہتے کیا ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ان لوگوں کے یہاں موسیٰ کی کتاب موجود تھی, تو آج ہم نے اسی نوعیت کا ایک کلام اور سنا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ حضرت مسیح کا زمانہ ہمیں مل جاتا تو کیا ہم ماننے سے انکار کر دیتے ان کو. تو اس وجہ سے دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں. جب قرآن ایک بات کو صراحت سے بیان کر دے تو میرا اور آپ کا کام تاویلیں کرنا نہیں ہے. اس نے صراحت سے بیان کر دیا ہے. آپ دیکھیں وہی آیت, کیا ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ملائکہ میں بھی رسل پیدا کیے ہیں, انسانوں کے اندر بھی رسل پیدا کیے ہیں, دونوں کے بارے میں.
اچھا یہ آپ نے جاوید صاحب یہ جو جس
تینوں با اختیار مخلوقات جو ہیں اللہ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے تینوں میں اپنے رسول بھیجتا ہے.
آپ نے ابھی یہ فرمایا کہ یہ جو وہاں سے گزر رہا تھا, ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ کیا اسکیم ہے. یہ پوری جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو یہ خود یہ بتاتے ہیں, اس قرآن بتاتا ہے کہ جنات آپس میں یہ ڈسکس کرتے تھے کہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو انہیں وہ جو آسمانوں سے وہ کچھ سنگن لے لیا کرتے تھے اس پہ پہرے لگا دیے گئے. اس کا مطلب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے وہ پہرے نہیں تھے اور وہ جا کر وہ سنگن لے لیا کرتے تھے, وہ فرشتوں کی باتیں سن لیا کرتے تھے, پھر آ کر اپنے لوگوں کو بتاتے تھے, اس میں کچھ سچ اس کو جھوٹ ملا لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کی جس اسکیم کا آپ نے شروع میں ذکر فرمایا اس اسکیم میں تو پھر ایک طرح سے ایک لوپ ہول سا موجود ہے کہ اس میں جا کر ایک جو وہ مخلوق ہے جس کو کہ امتحان میں گزارا گیا ڈالا گیا ہے وہ خود جا کر وہاں سے احکامات جو ہے وہ چرا لیتی ہے یا سن لیتی ہے. یہ کیسی بات ہے؟
دیکھیے آپ نے بہت سی باتیں کہہ دیں جو قرآن میں نہیں کہی گئیں. یعنی کہا یہ گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اوپر بنا ہوا جس میں فرشتے اس کے احکام لے کے آتے ہیں, تو جنات بھی بہت اوپر تک وہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم چلے جاتے تھے اور کبھی کوئی چیز اچک لیتے تھے. یہ نہیں ہے کہ جو بات بھی آ رہی ہوتی تھی وہ سب انہیں معلوم ہو جاتی تھی.
کبھی کوئی چیز اچک لیتے تھے مطلب کچھ نہ کچھ سنگن مل جاتا. سنگن کا لفظ استعمال کیا تھا نا,
یعنی اس کو خطف خاطف کہتے ہیں. یعنی آپ نے کوئی چھوٹی موٹی چیز لے لی اچک لی, اس میں ظاہر ہے اتنا ہی لینے کا موقع دیا جاتا تھا جتنے کے موقع کے نتیجے میں کوئی بڑا فساد نہ پیدا ہو جائے. یہ کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ یہ دنیا امتحان کے لیے بنی ہے. جب امتحان کے لیے بنی ہے تو یہاں وہ سارے رکھنے رکھے جائیں گے. یہاں پر زلزلے آئیں گے, یہاں پر طوفان آئیں گے, یہاں پر موت آئے گی, یہاں پر بیماریاں آئیں گی, یہاں پر تکلیفیں ہوں گی. یہ پرفیکٹ دنیا نہیں ہوگی, نہ جنوں کے لحاظ سے ہوگی نہ انسانوں کے لحاظ سے ہوگی. اگر اس کو بالکل پرفیکشن پر بنا دیا جاتا تو امتحان ختم ہو جاتا. تو جب امتحان ہے تو پھر یہ سارے رکھنے باقی رہیں گے. یعنی آپ یہ دیکھیے نا کہ اسی خالق نے ہمیں یہ حق دے رکھا ہوا ہے اس دنیا کے اندر کہ چاہے تو انا ربکم الاعلیٰ کہہ کے فرعون کی طرح خدائی کا دعویٰ کر دے, تو وہ برسوں اس کو گوارا کرتا ہے. چاہے تو دنیا میں شیطنت کے علمبردار بن کے کھڑے ہو جائے, چاہے تو پوری دنیا کے اندر ایسی جنگیں چھیڑ دیں جس کے نتیجے میں کروڑوں افراد مر جائیں. پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں ہم نے کیا دیکھا. تو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ رکھنے رکھے ہیں جس کو آپ نے لوپ ہولز کہا ہے. وہ رکھنے اگر موجود نہ ہوں تو پھر تو امتحان ختم ہو جائے بالکل.
گاندھی صاحب
وہ رہیں گے, البتوں کو اسی حد تک رکھا جاتا ہے جس میں جو امتحان کے مقصد سے دنیا بنائی ہے وہ چلتی رہے اس کے مطابق. اور اگر کسی موقع کے اوپر رکھنوں کو بند کرنا مقصود ہوتا ہے
جیسا کہ ہوا
جیسا کہ ہوا تو پھر بند کر دیے جاتے ہیں. چنانچہ جنات یہ کہتے ہیں, بلکہ اس میں آگے انہوں نے مزید وضاحت کی, وہ مزید یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ہم نے دیکھا کہ یہ بند کر دیے گئے اب ہم اوپر نہیں جا سکتے, تو ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ کوئی بڑا فیصلہ کیا گیا ہے. اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ یعنی انہوں نے استنباط کیا کہ ہمیشہ جب کبھی بڑے فیصلے ہی ہوتے ہیں تو ایسا ہوا کرتا ہے. تو وہ تلاش کرنے کے لیے نکلے تو معلوم ہوا کہ قرآن نازل ہو رہا ہے. تو ایسے ہے یہ.
گاندھی صاحب, شیطان جو ہے کیا وہ ابلیس ہے؟ ایز اے میرا مطلب اس کی عمر کو بڑھا دیا گیا ہے, اور وہ اپنے جو ہے ہر بندے میں وہ اکیلا کیسے وسوسے ڈال دیتا ہے؟
کیا وہ ایک شخص ہے؟
جی جی. اور کیا وہ ایک شخص ہر دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان کے وسوسے سے ڈال سکتا ہے؟ اس میں اتنی طاقت ہے یا اس کا پورا گروہ ہے؟ اور وہ جو گروہ ہے اس کی بھی مطلب مدت جو ہے زندگی کی وہ بھی قیامت تک ہے, یا کہ وہ نئے جو ہیں وہ چلتے رہتے؟
جنات کی عمر کیا ہے, کیا ہوتی ہے, ہمیں کوئی معلومات نہیں. نہ قرآن نے کچھ بتایا, نہ حدیث نے کچھ بتایا. اگر جنات کی عمر 4,000 سال ہوتی ہے یا 5,000 سال ہوتی ہے یا قیامت تک ہر ایک کی عمر ہے یا ان میں سے کسی کی ہے, کچھ نہیں کہا جا سکتا. خود ہم انسانوں کو یہ معلوم ہے, قرآن نے بتایا ہے کہ پہلے زمانے میں جب ابتدا ہوئی ہے تو لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھیں. جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر دعوت کی عمر ہی 950 سال کے قریب بیان ہوئی ہے. تو ہم اس کے بارے میں کوئی بات نفین یا اس بات نہیں کہہ سکتے. لیکن ابھی جو آیت انہوں نے پڑھی ہے اس میں بتا دیا گیا ہے کہ شیطان اکیلا نہیں ہے, ہو قبیلہ ہو, اس کا ایک پورا قبیلہ ہے, اس کی ذریت ہے. اور جیسے کہ آخری آیت ہے, یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, یعنی اس کا مشن اس طرح چل رہا ہے کہ اس کی اپنی ذریت ہے, اس کی اپنی قوم کے لوگ ہیں, ان میں شیاطین پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں. بلکہ قرآن تو بتاتا ہے کہ انسانوں کے اندر بھی پیدا ہوتے جا رہے ہیں.
صحیح.
یعنی قرآن مجید نے شیطان کا لفظ ہے یہ صرف اس کے لیے استعمال نہیں کیا. آپ دیکھیے جو یہود کے لیڈر تھے ان کے بارے میں سورہ بقرہ کی ابتدا میں کیا کہا ہے, خلو الا شیاطین. جب یہ اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں وہ کون ہے؟ کچھ لیڈر. اسی طرح تاغوت شیطان کے لیے دوسرا لفظ ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ یہود کے لیڈروں کے لیے قرآن مجید نے تاغوت کا لفظ استعمال کیا. تو جس طریقے سے کوئی سرکشی اختیار کر کے جنوں میں شیطان بن جاتا ہے, شیطان کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو سرکش ہو گیا, یہ ایک ایڈجیکٹیو ہے, اس میں صفت ہے, وہاں بن جاتا ہے. بالکل اسی طرح جنوں میں بن جاتے ہیں, بالکل اسی طرح انسانوں میں بن جاتے ہیں. یعنی یہ دونوں مخلوقات کو چونکہ اختیار دیا گیا ہے, اس وجہ سے ان میں شیاطین پیدا ہوتے رہتے ہیں. اور معلوم نہیں اس کی کتنی جماعت اس وقت موجود ہے. یعنی ہم اپنے شہر کے بارے میں اگر دیکھیں کہ اس میں کتنے شیاطین ہیں, جیلوں ہی میں جا کے دیکھیں کتنے وہاں بھرے ہوئے ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں ہزاروں میں تعداد پہنچ رہی ہے.
جاوید صاحب, یہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں کچھ اشارات ملتے ہیں کہ ان کے دربار میں جو ہے وہ جنات بھی ہوتے تھے اور دوسری مخلوق بھی ہوتی تھی, تو اس سے ایک نتیجہ جو لوگ نکالتے ہیں جو خاص کر کے سفلی علوم اور علم نجوم کی طرف راغب ہوتے ہیں, وہ بہت سارے مقامات پر بہت ساری ڈسکشن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا حوالہ بیچ میں لاتے ہیں, اور وہ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان کو یہ اختیار دیا گیا یا انسان کو اس سے منع نہیں کیا گیا کہ وہ جنات کو قابو میں کرے اور پھر جنات سے اپنے کام مختلف طریقوں سے کام نکلوائے, کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اشارہ موجود ہے. یہ آپ کیا کہتے ہیں؟
کسی مخلوق کو بھی منع نہیں کیا گیا. آپ کو کب منع کیا گیا ہے؟ آپ نے گھوڑے پر قابو پا لیا, آپ نے کتوں کو سدھا لیا.
گھوڑے پہ اور اونٹوں پہ وہ تو بالکل الگ چیز ہے. جنات وہ مخلوق ہے جو با اختیار ہے, جسے خیر و شر کے دائیات دیے گئے. گھوڑے کو یہ نہیں دیے گئے. میں گھوڑے کی
خیر و شر کے دائیات ہی بےچارے کالوں کو دیے گئے تھے, اور کس طرح سے آپ ان کو جہازوں میں بھر کے لے جاتے تھے. ایک طویل عرصے تک مغربی قوموں نے کیسے ان کو غلام بنائے رکھا. کبھی آپ اس کی تصویریں دیکھیں اور کبھی فلمیں دیکھیں اور کبھی ان کے ناول پڑھیں اور کبھی تاریخ کی کتابیں پڑھیں, تو آدمی بالکل ششدر رہ جاتا ہے کہ انسان انسان پر یہ ظلم بھی کر سکتا ہے. آج کیا ہے؟ آج بھی حقیقت یہ ہے کہ غلامی اپنی کئی شکلوں میں آج بھی موجود ہے. آج بھی ہم انسانوں کا استحصال کرتے ہیں, انسانوں کو زنجیر پا کر لیتے ہیں, بچوں پر ظلم کرتے ہیں, بڑوں پر ظلم کرتے ہیں, عورتوں پر ظلم کرتے ہیں. تو اس وجہ سے ہر مخلوق جس کو آپ اختیار دیں گے وہ ایک دوسرے پر بھی یہ کام کرے گی. جس طرح جن انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ کر لیتے ہیں, انسان بھی جنوں کے ساتھ اگر کر لیں تو اس پر کوئی عقلی اعتراض نہیں وارد ہوتا.
اچھا ایک 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 سوال ای میل پر چونکہ میرے پاس آیا تھا اور چونکہ اس ٹاپک سے مناسبت رکھتا ہے, وہ کہ ایک عام قانون یہ بتایا جاتا ہے, توبہ کا قانون بتایا جاتا ہے کہ جب تک انسان کی سانس چل رہی ہے توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, اور جو شیطان ہے اسے مہلت دی گئی ہے قیامت تک کی. کیا ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے کہ کیا اگر شیطان بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے اپنی مرنے سے پہلے, تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ ابلیس کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر دے؟
اللہ تعالیٰ کی کسی اختیار پر میں کون ہوتا ہوں قدغن لگانے والا جس کو چاہے معاف کر دے؟ یعنی میں تو صرف یہ درخواست کر سکتا ہوں کہ میرے ساتھ اگر یا کسی انسان کے ساتھ یا کسی جن کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہے کہ جس میں اس کا حق تلف ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ بے انصافی نہیں ہونی چاہیے, یہی کہہ سکتا ہوں نا. تو اس کی ضمانت میرے پروردگار نے دے دی ہے کہ میں جو فیصلے بھی کروں گا اس میں کسی پر ادنا درجے میں ظلم نہیں ہوگا. لیکن اللہ کے اختیار کو میں کون ہوتا ہوں روکنے والا؟ وہ جس کو چاہے معاف کرے, جس کو چاہے سزا دے. بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس نے یہ بتایا کہ میں جو کچھ بھی کروں گا انصاف کے ساتھ کروں گا, کسی پر ظلم نہیں کروں گا.
تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد انہیں جس جنت میں رکھا گیا, میرا سوال یہ ہے کہ ان سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا بھی گیا, اس کے بعد مطلب جو ہے کہ یہ جو جنت ہے, ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جس میں ایک دفعہ اگر کسی کو داخل کر دیا جائے تو بعد میں نکالا نہیں جاتا, تو کیا وہ جنت عارضی تھی یا عبدی تھی؟
عربی زبان میں جنت باغ کو کہتے ہیں, وہ اسی دنیا کا ایک باغ تھا جس میں رکھا گیا تھا.
یعنی کوئی آسمانی جنت نہیں, آسمانی جنت
نہیں, کوئی سوال ہی نہیں ہے اس کا. وہ اصل میں ہمارے ہاں جب اصطلاح بن جاتی ہے تو ہم لفظوں کو اس طرح نہیں دیکھتے. سورہ قلم میں دیکھیے, وہاں دو باغ والوں کا ذکر ہے, اس میں بھی جنتی کا لفظ آیا. تو اس وجہ سے جنت عربی زبان میں باغ کو کہتے ہیں, وہ باغ جو انسانوں کو مرنے کے بعد ملنے والے ہیں ان کو الجنہ کہا جاتا ہے.
جی
سر, خیر اور شر کا جو فلسفہ ہم نے کہا ہے کہ شیطان بہکاتے ہیں اور فرشتے اچھا خیال ڈالتے ہیں, تو پھر انسان کا عمل دخل کہاں تک ہے؟ پھر اسے ثواب اور گناہ کا کہاں تک جو ہے وہ ملے گا؟
پہلا فیصلہ انسان کرتا ہے. یعنی انسان جو ہے اس کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہم نے اس کو تشکیل کیا تو قرآن نے کہا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یعنی انسانی نفس کو جب اللہ تعالیٰ نے تصویر سے گزارا, بنایا, سنوارا, تو یہ بتا دیا کہ اس کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی, الہام کر دی کہ وہ نیکی کی طرف بھی رجحان رکھ سکتا ہے, برائی کی طرف بھی. وہ نافرمانی بھی کر سکتا ہے, وہ حدود کے اندر بھی رہ سکتا ہے. اسی طرح دوسری جگہ بیان کر دیا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. تیسری جگہ بیان کر دیا وہ ہدعین النجدین, ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھا دیے. تو انسان کے اندر پہلے برائی اور اچھائی کی کشمکش پیدا ہوتی ہے. انسان ایک بنیادی فیصلہ کرتا ہے, جب وہ فیصلہ کر لیتا ہے تو خیر کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی تائید حاصل ہو جاتی ہے, شر کے فیصلے کے لیے شیطانوں کو مہلت دے دی جاتی ہے, وہ چاہیں اب بہکائیں جا کے. تو پہلا فیصلہ ہم کرتے ہیں.
گاملی صاحب, جب آپ نے کہا کہ خیر اور شر کے لیے فرشتے ہیں, یعنی اگر ہم کسی کو دعوت دیں گے برے کام کی, اچھے کام کی, تو ہم کم از کم اس سے انٹریکٹ کریں گے اور اسے دیکھیں گے, اس سے بات کریں گے, کمیونیکیٹ کریں گے, تب جا کے یہ پاسبل ہوگا کہ وہ ہماری بات کو مانے. ہم نہ شیطان سے بات کر سکتے ہیں, اس کے باوجود وہ اس قابل کیسے ہے کہ وہ ہمارے اندر وسوسے ڈال دیتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟
اب تو جدید جو دنیا ہے اس کے اندر لہریں آپ تک پہنچ رہی ہیں, اب تو آوازیں آپ تک پہنچ رہی ہیں, اب تو خیالات آپ کو منتقل کیے جا رہے ہیں انسانوں نے.
اگر خیالات بھی آپ تک اب جیسے آپ نے کہا کہ انرجی کی ریڈیشن یا لہریں آپ تک پہنچ رہی ہیں,
بے شمار چیزیں. اب آپ تو آپ کی پوری دنیا, نئی دنیا وجود میں آ گئی.
جی جی.
کوئی سوچ سکتا تھا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں گا اور اس وقت جو کچھ میں کہہ رہا ہوں گا یہ امریکہ میں اسی وقت سنا جا سکتا ہے؟ ہو گیا نا. تو اس وجہ سے یہ سوال کیا ہے, یعنی خالق کائنات نے اگر کسی مخلوق کو یہ صلاحیت دی ہے.
پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو دیکھیں گے, کسی چیز کی بات سنیں گے, دعوت, یعنی جیسے تبلیغ کا کام ہے, اچھے کام کی دعوت ہے, برے کام کی دعوت ہے, ہم کسی کو دیتے ہیں, ہم کسی کو اس کی طرف راغب کرتے ہیں بائی کمیونیکیشن. اب ہم کسی چیز کو دیکھ بھی نہیں رہے,
یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب ہمارا مخاطب ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہم کیسے اسے کمیونیکیٹ,
ہم اسے کیسے کمیونیکیشن بھی نہیں پاسبل ہے, اس کے باوجود ہمارے دل کے اندر وسوسے آ رہے ہیں. ہاؤ از اٹ پاسبل؟
آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی مخلوق بغیر اس کے وسوسہ ڈال سکتی ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا؟
جی جی, مطلب
اگر اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو یہ صلاحیت دی ہے, آپ دیکھیں نا فرشتے آپ کو اچھے خواب دکھاتے ہیں, خواب دیکھیں کبھی؟
جی جی.
اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر فرشتے بھی آپ کے لیے ممثل کر رہے ہوتے ہیں چیزوں کو, شیاطین بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا نفس بھی کر رہا ہوتا ہے. تینوں کو چاہیں تو ہر رات دیکھ لیں.
اس کا مطلب پھر آپ نے جیسے کہا کہ نفس بھی اس کے اندر انوالو ہوتا ہے, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین سیٹن اینڈ نفس؟
نفس میری ذات کے اندر جو الہام خیر و شر ہے اس کا ظہور ہے. شیطان انسانوں میں بھی ہے, وہ بھی اپنے فلسفے پیش کرتے ہیں, وہ بھی ترغیب دیتے ہیں, وہ بھی ماحول پیدا کرتے ہیں, اس کے ذریعے سے بھی برائی کی ترغیب ہوتی ہے. اسی طرح جنات وہ ہمارے دماغ کے ساتھ براہ راست رابطہ پیدا کر کے وہاں ترغیب دیتے ہیں. اسی طرح فرشتے وہ بھی ہمارے باطن کے ساتھ رابطہ پیدا کر کے اچھائی کی ترغیب دیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنا کام کر رہی ہیں, لیکن فیصلے کا اختیار مجھے دیا.
گاندھی صاحب ہمارے,
یعنی کوئی مخلوق بھی میرے فیصلے پہ اثر انداز نہیں.
ایک سوال اٹھایا جاتا ہے جی کہ جمرات کے موقع پہ جو ہے جمرات کرتے ہیں, اولا ہے, وسطی ہے, عقبا ہے, منا میں ہم کنکریاں مارتے ہیں, تو کیا وہاں شیطان کے موجود ہونے کا تصور ہے یا مطلب کوئی اور اس حوالے سے؟
علامت وہ تو سمبل ہے, علامت ہے اس. یعنی چونکہ اس دنیا میں ہم شیطان اور رحمان کی کشمکش میں جی رہے ہیں. ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے, اس کی ہدایت ہے, اس کی دعوت ہے, اس کے انبیاء ہیں, اس کا پیغام ہے. دوسری جانب شیاطین ہے جو ترغیب دے رہے ہیں برائی کی. وہ انسانوں میں بھی ہیں, وہ جنات میں بھی ہیں, اور وہ دنیا کے اندر بھی ترغیب دے رہے ہیں, ہمارے باطن میں بھی, ہمارے ظاہر میں بھی.
تو اظہار نفرت کو جگہ کے ساتھ کیوں جو ہے وہ جوڑا گیا وہیں؟ اظہار نفرت تو یہیں بھی ہو سکتا ہے.
پہلے سن لیجئے نا کیا ہے. اب یہ جو کشمکش ہے, اس کشمکش کی یاد دہانی کرانے کے لیے حج کی عبادت میں اس سارے عمل کو ممثل کر دیا گیا ہے. یہ جب تمثیل میں کسی چیز کو ڈالا جاتا ہے تو جگہ بھی چاہیے ہوتی ہے, علامتیں بھی چاہیے ہوتی ہیں. مثال کے طور پر ہم نے ایک دو گز کے کپڑے کو اپنا جھنڈا قرار دے دیا, سلوٹ کرتے ہیں, اس کو لہرایا جاتا ہے تو ہمارے جذبات میں انگیخت ہوتی ہے. چند کلمات کو ہم نے اپنا ترانہ قرار دے دیا, پڑھا جاتا ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ سمبولک ایکسپریشن ہے حقائق کا. اس کو قرآن مجید کی اصطلاح میں کہتے ہیں شعیرہ, شاعر. یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو علامت بنا کے ہمیں اس کے اندر سے گزارا ہے. تو حج کیا ہے؟ یہ شیطان کے خلاف جنگ کی تمثیل ہے پورا کا پورا حج. یعنی ایک طرف رحمان ہے, اس نے بلایا کہ میرے بندو آؤ اور آ کے شیطان کے خلاف جنگ میں شریک ہو جاؤ. ہم نے کہا لبیک اللہم لبیک, ہم حاضر ہو گئے. وہاں ہم جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, پڑاؤ کرتے ہیں, پھر عرفات میں دعائیں کرتے ہیں, مزدلفہ میں دعائیں کرتے ہیں, آ کے شیطان کے اوپر سنگباری کرتے ہیں علامتی طور پر. اس کے بعد اپنی جان کی قربانی پیش کر دیتے ہیں, جس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ قربانی کا بکرا. تو یہ جو آپ عید الاضحیٰ کی قربانی کرتے ہیں وہ بھی ایک علامت ہے.
صحیح.
تو یہ علامتی اظہار ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کشمکش دنیا میں برپا کی ہوئی ہے اس پوری کی پوری تمثیل کا, اس کو ایک ممثل کر کے, یوں سمجھ لیجئے میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, جس طرح کہ ہم کردار بنا کے ایک ڈرامہ بنا دیتے ہیں, بالکل اسی طرح سے کردار بنا کے اس کی تمثیل پیدا کر دی ہے. معبد کی علامت کیا ہے؟ عرفات کا میدان. دعائیں کی جاتی ہیں, پڑاؤ ڈالا جاتا ہے. منا کیا ہے؟ ایسے ہی جیسے کہ کوئی لشکر کسی جگہ پڑاؤ ڈالتا ہے. تو اصل میں پوری کی پوری تمثیل ہے جس سے آپ کو گزارا جاتا ہے, تاکہ آپ وہاں سے یہ پیغام لے کے آئیں کہ مجھے دنیا میں جا کے اسی طرح شیطان پر سنگباری کرنی ہے. تو یہ اس کی علامت.
اپنا رمضان میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر یہ وسوسے کون ڈالتا ہے؟
نہیں, میرا نفس تو کام کر رہا ہوتا ہے. تو رمضان میں اللہ تعالیٰ ایک خصوصی عنایت یہ فرماتے ہیں کہ جنات کی طرف سے جو وسوسے آتے ہیں ان کو بند کر دیتے ہیں. یعنی میرا اپنا جو ارادہ ہے وہ تو کام کر رہا ہے, اسی طرح کام کر رہا ہے, اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی جاتی. لیکن فرشتے ترغیب خیر دینے کا کام کر رہے ہیں, شیاطین ترغیب شر کا, وہ بند کر دیا جاتا ہے.
کوشچن یہ ہے کہ جو خطوات الشیطان ہے اس کے دائرے میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟
وسوسہ ڈال دینا,
وسوسہ ڈال دینا,
بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. وہ آپ کے اوپر کوئی اختیار نہیں رکھتا, آپ کو پکڑ کر برائی نہیں کرا سکتا, وہ آپ کے دل میں ایک وسوسہ ڈال دینا. بالکل ایسے ہی
سر, جسمانی اذیت تو پہنچاتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں صرف وسوسے کے علاوہ کچھ نہیں کرتے؟
نہیں, یہاں اخلاقی پہلو زیر بحث. یعنی اخلاقی لحاظ سے وہ بس یہی اختیار رکھتے ہیں,
لیکن فزیکلی ان کو یہ اپروچ
وہ بالکل دوسری چیز ہے. وہ تو ایسے ہی جیسے کتا مجھے کاٹ لیتا ہے, ایسے ہی جیسے شیر میں اوپر پنجہ مار دیتا ہے. وہ تو مختلف مخلوقات ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکتی ہیں, وہ ہے اصل میں مادی نقصان. اخلاقی لحاظ سے کیا اختیار ہے اس کو, وہ صرف بس فسا ڈال دیا.
اس میں پریکٹیکل کوشچن میرا صرف یہ ہے کہ آپ نے بھی بتایا تھا کہ حج پہ جب ہم لوگ جاتے ہیں تو شیطان کے خلاف جنگ کے لیے اللہ نے دعوت دی ہے, چلے جاتے ہیں.
یعنی اس کی تمثیل ہے,
تمثیل ہے. تو اس میں نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ اللہ نے سورہ بقرہ کے اندر, اینڈ ہی از ہمارا تو کمانڈر ان چیف ہے, چیئرمین آف دا بورڈ, وہ کہتے ہیں کہ جس بندے نے سود کے کاروبار کے اندر لین دین کرنا ہے وہ میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. تو کیا یہ آیت اس کے اندر یہ سود کا لین دین جو ہے کیا سری الفاظ میں انہوں نے لکھا ہے, کیا یہ واقعتاً شیطان کی طرف سے ہوتا ہے یا یہ ہمارا اپنا اختیار ہے کہ ہم یہ کام
نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ دنیا میں بہت سی برائیاں ہیں, جس طرح کے غبن ہے, جس طرح کی چوری ہے, جس طرح کے بدکاری ہے, جس طرح سے ڈاکہ ڈالنا ہے, جس طرح کے قومی خزانہ لوٹنا ہے, ایسے ہی سود بھی ایک برائی ہے. اور سود کیوں برائی ہے؟ اس لیے کہ ہمارے دین میں ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ کے پاس آپ کی ذاتی کاروباری حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ اگر کچھ ہے تو اس کو معاشرے کا حق سمجھیں, اور کوئی بھائی آپ سے مدد مانگنے کے لیے آ گئے تو دے دیں, اور اگر آپ دینے کی ہمت نہیں رکھتے تو قرض دے رہے ہیں تو اس پر نفع کا مطالبہ نہ کریں. سود کیا ہے؟ قرض پر نفع کا مطالبہ. تو اس کو اللہ نے حرام کر دیا. یہ بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے. جس وقت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر پابندی لگا دی آخری زمانے میں, تو اس کے بعد ظاہر ہے جو مہاجنی سود کا کاروبار کر رہے تھے ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں تھیں, ان کی اسامیاں تھیں, ان کے کروڑوں دینار پھنسے ہوئے تھے, تو اس کا خطرہ تھا کہ وہ مزاحمت کریں گے ماننے سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر مزاحمت کریں تو فضل بحرب من اللہ و رسول ہی. تو اس وقت کیونکہ اللہ اور رسول کی حکومت قائم ہے ان کے خلاف جنگی کاروائی کی جائے گی, یہ مطلب ہے اس آیت کا.
جی نامی صاحب, تخلیق آدم کے بعد جب تخلیق آدم کے بارے میں ذکر ہوا اور تخلیق آدم کے لیے مٹی کھنکھناتی مٹی بنائی گئی, تو شیطان بہت زیادہ جلس ہوتا تھا, اور بعض اوقات یہ بھی سننے میں آیا کہ اس مٹی کو ٹھوکریں مارتا تھا کہ وہ کھنکھناتی تھی, اور مطلب جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اسی وقت سے جلتا تھا. تو کیا اسے پتا تھا کہ میرا انجام کیا ہوگا؟
یہ موجودہ زمانے میں آپ جانتے ہیں نا, انٹرٹینمنٹ کے بہت ذرائع پیدا ہو گئے.
جی جی.
ٹیلی ویژن ہے, ریڈیو ہے, اخبارات ہیں. قدیم زمانے میں داستان گوئی انٹرٹینمنٹ کے لیے ہوتی تھی.
اچھا اچھا.
تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ داستان ہے, ان کی کوئی حقیقت نہیں. نہ یہ قرآن میں ہے نہ کسی صحیح حدیث میں کہیں. اچھا,
سر یہ کیا انسانی شکل میں بھی نمودار ہو سکتا ہے؟
جی بالکل, فرشتے بھی ہو سکتے ہیں. قرآن مجید نے بتایا کہ حضرت ابراہیم کے پاس
جنات کے مطلب
جنات بھی ہو سکتے,
دونوں مخلوقات ہو جاتے ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیں نا, قرآن مجید نے بتایا کہ فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس انسانی شکل میں آئے, یہ بتایا کہ لوط کی قوم کی طرف فرشتے لڑکوں کی صورت میں بھیجے گئے. تو یہ دونوں مخلوقات جو ہیں یہ چونکہ ہماری طرح ٹھوس مادے سے نہیں بنی, تو اس وجہ سے یہ کوئی نہ کوئی صورت بھی اختیار کر لیتی ہیں. حضرت مریم کے بارے میں بتایا گیا کہ جب سیدنا مسیح کی پیدائش کی بشارت لے کے آئے, فتمثل رہا بشرن سویا, تو اس وقت جو فرشتہ آیا وہ بالکل ایک انسان کی صورت میں آ گیا.
اچھا یہ ایک جاوید صاحب, ایک یہ بتائیے گا, جو ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار کی بات کی تھی, اس کے اندر ایک واقعہ ہے کہ ایک تخت جو ہے وہ لانا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں, ایک ٹیلی ٹرانسپورٹیشن ہونی تھی مادے کی کوئی چیز کو بہت دور سے لانا تھا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک جن کھڑا ہوا, اور جن جو ہے اس کے پاس بھی اتنی قدرت نہیں تھی جتنے کہ ایک دوسرے شخص کے پاس تھی, جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے ہم نے کتاب کا علم دیا تھا. تو گویا اس سے ثابت تو یہ ہو رہا ہے کہ وہ علم کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتا ہے, جو علم انسان کو اس جنات سے برتر لیول پر بھی لے جا سکتا ہے. جنات کے پاس بھی وہ طاقت نہیں جو کہ وہ اس علم کے ذریعے سے حاصل کی جا سکتی ہے.
یقیناً دیکھیے بات یہ ہے کہ علم جو ہے دنیا میں وہ نفسی علم بھی ایک لمبے عرصے تک رہا ہے, اور نفسی علم کے کمالات دکھائے ہیں. آپ کے ہاں یہ جو ہندو یوگی ہیں جو مدمت کے پیروں ہیں, خود ہمارے صوفیہ میں سے بہت سے لوگ ان نفسی علوم کے بڑے ماہر ہوئے ہیں. نفسی اس وقت جو آپ یہ سائنس دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ مادی علم ہے. یعنی مادے کے اندر جو قوانین اور لاس تھے ان کو دریافت کر لیا گیا ہے. ان کی دریافت کے نتیجے میں یہ حیرت انگیز دنیا وجود میں آ گئی. یعنی اس وقت ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ایک گاڑی کو یہاں سے مریخ پر بھیجے اور اس کمرے میں بیٹھ کے اس کو کنٹرول کر لیں, یہ ہو گیا نا.
صحیح.
یعنی مریخ تو ظاہر ہے کہ اس جگہ سے بہت دور ہے جس سے تخت لایا گیا تھا. سیدنا سلیمان کی حکومت فلسطین کے علاقے میں تھی,
اور وہ یمن سے لایا,
تخت یمن سے لایا گیا تھا, یہ 1500 میل کے قریب کا فاصلہ ہے.
ٹھیک.
تو وہاں سے لایا گیا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مادی علوم میں آج ہم کہاں پہنچ گئے. یعنی اس وقت ہم اس ساری مجلس کو اٹھا کر اس کی تمام حرکات, سکنات, اس کی گفتگو اگر چاہیں تو امریکہ میں سنوا دیں, اگر چاہیں تو چاند پر سنوا دیں. یہ صورتحال اس وقت مادی علوم میں انسان کے کمال کی ہے. یہی صورتحال نفسی علوم میں ہے. تو قرآن نے بتایا ہے کہ نفسی علوم میں ایسی غیر معمولی مہارت رکھنے والے لوگ بھی رہے ہیں کہ وہ ملکہ بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے میں اٹھا کے لے آئے.
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آج ہم نے گفتگو کی انسان, جن اور شیطان کے حوالے سے, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیریفائی کی جاوید صاحب نے. لیکن یہ ٹاپک ایسا ہے اور اتنا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اور اس کے اندر ہمارے ذہنوں میں ایسے بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جو کہ ابھی تک آپ کو اس کے شاید آنسر نہ مل پائے ہوں. اس ای میل ایڈریس پہ آپ ہمیں اپنے وہ سوالات بھیج سکتے ہیں ih@duniatv.tv. آپ کے ان سوالات کو اگلی کسی نشست میں جاوید صاحب کے سامنے ضرور رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.